الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے۔ علماء نے اپنی دعوت میں بارہا بعض حدود سے تجاوز بھی کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ حقائق زیر بحث لے آئے تھے، اور میں اس میں اپنا ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جو میری کتاب برہان میں ہے۔ اس میں اب اگلا عنوان ہے ہماگیر عذاب۔ چھٹی حد یہ ہے کہ دعوت حق کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب عاد و ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور اس طرح کی دوسری اقوام پر آیا، وہ بھی زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی جب کوئی داعی حق اٹھتا ہے، کوئی عالم اپنی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور اٹھتا رہا ہے، اٹھے گا قیامت تک، خدا کے بندے اس کام کو کرنے کے لیے اٹھتے رہیں گے، تو ایک یہ چیز بھی ذہن کے کسی گوشے میں دراتی ہے کہ یہ دعوت بھی حق کی دعوت ہے، یہ پیغام پہنچے گا۔ اور اس کے نتیجے میں جب میں قرآن میں دیکھتا ہوں کہ عاد پر عذاب آ گیا، ثمود پر عذاب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ میری قوم کی بھی گرفت کرے گا، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ یہاں چھٹی حد یہ ہے کہ دعوت حق کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب عاد و ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور اس طرح کی دوسری اقوام پر آیا، وہ بھی زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اب ایسا کوئی عذاب کسی دعوت کو جھٹلانے کے نتیجے میں قیامت تک نہیں آئے گا۔ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ بحیثیت فرد صرف اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے سے کسی قوم پر اللہ کی حجت اس طرح قائم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اگر ایمان نہ لائے تو بالعموم اسے زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی داعی حق کے لیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ پھر اچھی طرح سن لیجئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی داعی حق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی عذاب کی وعید اپنی قوم کو سنائے۔ یعنی آنا تو ایک طرف رہا، اس کا ذکر بھی کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کروں گا ابھی کہ یہ سب بھی ہوا ہے ہمارے یہاں، یعنی ایسے لوگ اٹھے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی وعیدیں سنائیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل واضح الفاظ میں، لیکن جب جماعت اسلامی کی دعوت اٹھی تو مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے جو ابتدائی تقریریں کی ہیں اور جو روداد جماعت اسلامی حصہ اول میں موجود ہیں، ان کو پڑھ لیجئے، آپ کو اس میں یہ لہجہ نظر آئے گا۔ اللہ کی تنبیہات تو بے شک اب بھی نازل ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا باعث کسی دعوت حق کے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ تنبیہات یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے لوگوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں، یہ ان کا عام قانون ہے، اور ان کا باعث کسی دعوت حق کے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ہماگیر عذاب جس کی وعید ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سنائی اور جو بجائے خود دلیل رسالت ہے، وہ اب کسی شخص کی دعوت کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ عذاب کیسے آتا ہے، یہ جزا و سزا کا کیا مرحلہ ہے، یہ ہم پیغمبر کی دعوت میں پڑھ چکے ہیں۔ اہل حق کے لیے اللہ کا قانون اب یہی ہے کہ وہ اپنی دعوت کا محور تذکیر بالآخرت کو قرار دیں، اور اس پہلو سے کسی مرحلے میں بھی اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں۔ یعنی ان کو صرف آخرت کے معاملے میں تذکیر کرنی ہے، اس سے ڈرانا ہے، اس سے خبردار کرنا ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے منادی کی ہے، لیکن وہ عذاب جس سے رسول اپنی قوموں کو خبردار کرتے ہیں، اس کا کسی داعی حق کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سن لیں، اب اس روایت کی طرف پلٹیے جس کو عام طور پر ہمارے زمانے میں سنایا گیا۔ یہ مسند احمد میں روایت ہے، انا امرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہننا، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ بہت زور کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، روایت میں بیان ہوئی ہے، کسی نے اس جانب توجہ نہیں کی، لوگ عام طور پر اسلام کے پانچ ارکان بیان کرتے رہے، یہ بھی پانچ ارکان ہیں، یہ بہت زور کے ساتھ کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری بات بالکل بے بنیاد تھی۔ اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والصم والطاعۃ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کسی روایت کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ اصول سمجھ لیں کہ روایت ہمیشہ اطلاع کی ہوتی ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یثرب میں قائم ہو گئی، قرآن مجید میں وہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں جو اس روایت میں ہیں، حضور نے اس کا اطلاق فرمایا۔ یعنی جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں تم کو کہوں کہ بالجماع، تم کو اس نظم اجتماعی سے اب وابستہ رہنا ہے۔ یعنی یہ اب ایک سیاسی نظم ہے، ظاہر ہے کہ یہ حضور کی زندگی میں بھی رہے گا اور آپ کے بعد بھی اس کو جاری رہنا تھا، تو آپ نے فرمایا بالجماع تمہیں اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، وسمتا، اور جو نظم اس میں قائم کیا جائے گا اس میں قانون کی اطاعت کرنی ہے۔ جو بھی حکمران ہوں گے وہ جب کوئی حکم دیں گے، الا یہ کہ ان کا کوئی حکم اللہ کی معصیت کو لازم ٹھہرا رہا ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ یہی بات قرآن مجید نے بھی ہم کو بتائی، بسم و تا والہجرہ۔ اس وقت کی صورتحال میں یہ حکم دے دیا گیا تھا، اور یہ حکم قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ سب لوگ جو گرد و پیش کے علاقوں میں ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہو گیا ہے، کوئی شخص اس سے باہر نہ رہے، بلکہ یہ اعلان قرآن مجید میں کیا گیا کہ اگر کچھ لوگ نہیں آئیں گے تو ان کی کوئی ذمہ داری پھر ریاست مدینہ پر عائد نہیں ہوتی، ان کی مدد کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کسی قوم سے کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، وہ یہاں آئیں تو پھر ان کی ذمہ داریاں اس نظم اجتماعی پر ہوں گی۔ تو اس موقع پر یہ ہجرت لازم کر دی گئی تھی۔ اور آخری چیز والجہاد فی سبیل اللہ، اس سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا تو پھر حکم دیا کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ بھی ہوگی، یعنی وہ جہاد جو دعوت کا جہاد ہے وہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، وہ مدینہ میں بھی ہو رہا تھا، مکے میں بھی ہو رہا تھا، لیکن اب چونکہ نظم اجتماعی قائم تھا تو قتال کی اجازت دے دی گئی۔ ہم اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے آگے قانون جہاد کے زیر عنوان، اور یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا احکام ہیں، جس کو جہاد کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روایت کا مطلب حقیقت میں کیا ہے۔ چنانچہ اب بھی اس دنیا میں اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہے تو بے شک مسلمانوں کو اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس میں اگر کوئی قانون نافذ کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں سم و طاعت ہی کا رویہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، کسی قانون کی خلاف ورزی اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جب وہ خدا کی معصیت کو لازم ٹھہرا رہا ہو۔ اور اگر مثال کے طور پر اس وقت بھی مسلمانوں کی کوئی ریاست کسی جگہ قائم ہے، اس کے باشندے کسی دوسری جگہ جا چکے ہیں، اور ریاست یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ وہ آئیں اور ہجرت کر کے اب یہیں آباد ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات پیش کر سکتی ہے، اور اگر اس کی بات معقول ہوگی تو اس پر لبیک کہنی چاہیے۔ اور اگر کہیں ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے، کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جس کے لیے اسلام میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور ریاست جہاد کرتی ہے اور اس کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو بلا سکتی ہے۔ تو روایت کا مطلب یہ ہے، اس کا ہرگز کسی اسلامی انقلاب کی جد و جہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی میری یا آپ کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس روایت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آخری بحث اس مضمون میں تکفیر کی ہے، لیکن اس پر میں نے حال میں ایک اور تفصیلی تحریر لکھی ہے، اس میں چونکہ بعض چیزوں کی وضاحت ہو گئی ہے تو میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے ہے، اور اسی کتاب مقامات کا حصہ بن جائے گی۔ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ عام طور پر جو دین کے داعی ہیں یا علماء ہیں، وہ حدود سے تجاوز کر کے لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے، وہاں یہ تکفیر کے عنوان سے ہے، اور یہاں میں نے اس کو مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ یہی تعبیر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی دین یا مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں ہے بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور اس رعایت سے باقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یا جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، انہیں بالعموم کافر بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے، یہ میزان کے صفحے صفحے سے معلوم ہو جائے گا، اور جب البیان کو لوگ پڑھیں گے اور وہ قرآن مجید میں اس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ حقیقت ہر لحاظ سے واضح ہو جائے، بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی، بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، انہیں بالعموم کافر بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے، اور یہ صرف خدا ہی جانتا اور وہی بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر فی الواقع اتمام حجت ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ حق کبھی کسی فرد یا گروہ کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کسی شخص کو کافر قرار دے، یہ پہلی بات، یعنی سرے سے یہ لفظ تو متروک ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب ہم دعوت پیش کریں گے، پیغام پہنچائیں گے، لیکن ہم نہیں جان سکتے کہ یہ شخص جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے، ہم نہیں جان سکتے اس کے دل کی حالت کیا ہے، یہ صرف عالم کا پروردگار ہی جان سکتا تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی تمام جماعتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ صادر فرمایا، ہمارا یہ کام نہیں، ہم کیا کہیں گے، ماننے والوں کو مسلم، نہ ماننے والوں کو غیر مسلم، اس کے سوا کوئی دوسری تعبیر ہمارے لیے اب جائز نہیں ہے، دعوت ہم پہنچائیں گے اور اللہ کی حجت پوری کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ہو گئی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں ابھی ہجرت کی بحث میں یہ بتا چکا ہوں کہ اپنی قوم میں بھی اگر آپ برسوں کام کرتے رہیں تو خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں، یعنی ارتداد اختیار کریں اور اسلام کو چھوڑ کر مثلا مسیحی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، یا سرے سے لا مذہب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں خود ریاست پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحی ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر ہندو ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر بدھ ہو گئے، اسی طرح سے لا مذہب لوگ تو آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، ان کے بارے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے ہیں، یعنی جب وہ اس بات کا اعلان کر دیں، وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ غیر مسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیدائشی مسلمان پر اسلام کی حقانیت کس قدر واضح تھی، اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، معلوم نہیں کیا تربیت ملی، دین کو کتنا جانا، قرآن مجید سے کتنے واقف ہوئے، آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ گئے تھے، اسلام کی حجت ان پر پوری ہو گئی تھی اور انہوں نے جانتے بوجھتے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے اسباب کچھ بھی ہوں، وہ اللہ جانتا ہے اور ان کا ضمیر جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ فی الواقع یہ لوگ کس حد تک اسلام کی حقانیت سے واقف تھے۔ یہ چیز خدا ہی کے جاننے کی ہے اور وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جتنے فتنے پھیلتے ہیں وہ در حقیقت اسی بے احتیاطی سے پھیلتے ہیں۔ یہ وہی حدود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دعوت کے لیے اٹھے ہیں تو آپ کی زبان سے کیا بات نکل رہی ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان سب چیزوں سے متعلق متنبع رہنا چاہیے، اور یہ وہی تنبیہات ہیں جن کو میں نے ان مضامین کی صورت دے دی۔ یہ چیز خدا ہی کے جاننے کی ہے اور وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیں اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے دین کے حقائق کی وضاحت کرتے رہیں۔ اس سے آگے لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی، اور ہمیں آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو اپنے سر پر لینے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ خدا کا کام ہے اور اسے خدا ہی کے سپرد رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس تکلیف میں نہیں ڈالا اور ہمیں صرف یہ کہا ہے کہ اپنا پیغام پہنچاؤ, تو ہمیں اس پہ تردد بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد یعنی یہ دو معاملے ہوئے, ایک یہ کہ وہ لوگ جو اسلام کے سوا باقی مذاہب کے پیرو ہیں ان کو ہم غیر مسلم کہیں گے. کسی شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا, برملا اعلان کر دیا کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں, بدھ ہو گیا ہوں, ہندو ہو گیا ہوں, لا مذہب ہو گیا ہوں, ہم اس کو غیر مسلم کہیں گے. اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں, اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں. یعنی یہ اب ایک تیسری کیٹیگری ہے. پہلی دونوں کیٹیگریز کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت عرض کر دیا کہ وہاں غیر مسلم کا لفظ تو ہم کہیں گے, نہ تکفیر کریں گے, نہ ان کے دلوں کے احوال پر کوئی حکم لگائیں گے, نہ ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کریں گے. ان میں سے کوئی بات بھی ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ اتمام حجت کے بغیر نہ دنیا میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے. وہی جانتے ہیں کہ کس پر اس وقت حجت پوری ہو رہی ہے اور کس پر نہیں. چنانچہ یہ راز اب قیامت ہی میں کھلے گا. ہمیں جو لفظ استعمال کرنے کا حق ہے وہ غیر مسلم ہے. اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے, یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں. یعنی فرد ہے یا گروہ ہے, وہ کہتا ہے مسلمان ہے, ہم مسلمان ہیں, اصرار کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن کوئی عقیدہ اختیار کر لیتا ہے ایسا اور اس کی کوئی تعویل کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی عذر پیش کر رہا ہوتا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے جو کہی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کسی آیت کا کوئی مدعا بیان کرتا ہے, کسی حدیث کا کوئی مدعا بیان کرتا ہے, وہ بڑے کسی بنیادی مسئلے سے متعلق ہو سکتی ہے اور کوئی عالم علماء تمام مسلمان اس کو غلط ٹھہراتے ہیں. یہ صورت آپ کو روزانہ پیش آتی رہتی ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی مثال دی ہے اس میں. مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود سری شرک ہے. وحدت الوجود کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ یہ پورا عالم ہمارے سمیت یہ اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے. اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسیحیوں کے اس عقیدے پر کفر کا اطلاق کیا ہے, اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. مثلاً امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے, یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں, بلکہ صرف یہ ہیں, اور سن لیجئے, یہ محی الدین ابن عربی کا عقیدہ میں نے اسلام اور تصوف کے زیر عنوان حوالے کے ساتھ نقل کر دیا ہے, اس کو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری کتاب برہان میں. محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں, بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے, یعنی مسلمانوں کا حکمران وہ خود منتخب نہیں کرتے, اللہ اس کا تقرر کرتا ہے, اور اس لحاظ سے وہ مامور من اللہ امام ہوتا ہے. مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا جسے قبول نہیں کیا گیا. یہ نقطہ نظر اپنے بڑے غیر معمولی مضمرات رکھتا ہے. وہ مامور من اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رابطہ ہوگا, اللہ اس کے تمام اعمال و افعال کی تصحیح فرمائے گا, ہمارے لیے اس کے ساتھ اختلاف کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی, ہمارے پاس جو تقرر کا حق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تقرر کو قبول نہیں کیا تو کن لوگوں نے قبول نہیں کیا؟ سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، جلیل القدر صحابہ نے، ان کے بارے میں بھی ایک رائے بنے گی. یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، جسے امام کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا. یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں. یہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کی مثال دی ہے. اہل تشیع بھی ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے. یعنی اس وقت تو دنیا کے بعض پورے پورے ملک ہیں جن میں اہل تشیع بستے ہیں، اور ایران میں ان کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے، بلکہ اب تو عراق میں بھی انہیں کی حکومت ہے. تو ان لوگوں کے یہ نقطہ ہے نظر رہے ہیں. لیکن یہ سب لوگ، یعنی شاہ ولی اللہ ہے، امام غزالی ہیں، یا اسی طریقے سے تمام اہل تشیع ہیں، یا محی الدین ابن عربی ہیں، یا علامہ اقبال ہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اس مسئلے کی یہ نوعیت ہے. اس پر میں اپنی رائے دے رہا ہوں. یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد، یہ اور اس نوعیت کے اور بھی ہو سکتے ہیں. کسی آدمی کو میرے کسی نقطہ نظر، میری کسی تاویل کے بارے میں بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر سے یہ بالکل غلط ہے، یا عام لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں. یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں. انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے. یہ ضلالت عربی کا ضلالت ہے، گمراہی کے معنی میں. انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ان کے حاملین، لیکن ان کے حاملین یعنی ان نقطہ ہے نظر کے حاملین، چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں اپنی رائے کے حق میں، لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. کسی شخص کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے اسلام کا فیصلہ کرے. وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان سمجھے جائیں گے، ان کو مسلمانوں کے تمام حقوق حاصل ہوں گے. ایک شخص کی رائے ایک ہو سکتی ہے، دوسرے کی دوسری ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں غیر مسلم یا کافر قرار دے. اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. دنیا میں ان کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں. یعنی یہ جلیل القدر لوگ جن کا میں نے ذکر کیا، جن کی خدمات کے ہم سب معترف ہیں، اہل تشیع بھی اور دوسرے تمام گروہ بھی، دنیا میں ان کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے جائیں گے، اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں. علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں. علماء کا حق ہے. یہ ساری بحث کہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ ایک عالم دین کی دعوت لے کے جب اٹھتا ہے تو اسے کن حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے. علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں، انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں. ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں. مگر ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے، یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، نہ کسی عالم کو، نہ کسی جمعیت کو، نہ کسی تنظیم کو، نہ کسی گروہ کو، نہ کسی ریاست کو، نہ بحثیت مجموعی. پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کو کوئی خلافت قائم ہو جائے تو اس کو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، اور قرآن و حدیث سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا. اور جب خدا نے یہ حق نہیں دیا تو اس معاملے میں اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے، یعنی ان نظریات کی غلطی واضح ہونی ہے آخری درجے میں، تو قیامت میں ہوگی. ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کوئی مواخذہ کرنا ہے تو قیامت میں کرے گا. ان کے بارے میں ہماری غلطی واضح ہو جائے گی کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, تم ہی لوگ غلط تھے, تو یہ فیصلہ بھی قیامت ہی میں ہوگا. اور اگر یہ غلط قرار پا گئے ہیں اور ان کی بنیاد پر کوئی سزا ہونی ہے تو اس کا فیصلہ بھی قیامت میں ہوگا. اور اگر ان لوگوں کی غلطی تو ہے لیکن ان کا کوئی عذر قبول کرنا ہے تو وہ بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے. ہم میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی فرد یا کسی جماعت کے بارے میں, اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اصرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں. ہم اس کے نظریات اور خیالات پر تنقید کریں گے. یعنی علامہ اقبال جیسے مفکر کے بارے میں بھی ہم کہیں گے کہ ان کی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید جنت اور دوزخ کو مقامات ہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے, قرآن مجید میں اس تاویل کی گنجائش نہیں ہے. ابن عربی کی خدمت میں بھی یہ عرض کریں گے کہ ان کا یہ نقطہ نظر کہ نبوت کا دروازہ واہ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا اور ختم نبوت کی آیت کی یہ تاویل انہوں نے ٹھیک نہیں کی. اہل تشیع کی خدمت میں بھی جو عرض کرنا ہے کریں گے, لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے کہ یہ اب مسلمان نہیں رہے یا مسلمانوں کی جماعت سے اب ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ حدود ہیں کہ ہر صاحب علم کو ان کا لحاظ رکھنا چاہیے, تو میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک نظر تاریخ پر ڈال کر دیکھ لیجئے. یہی حدود ہیں جن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مہدویت کے فتنے پیدا ہوئے. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دے ڈالا, یہاں تک کہ بہت شرماتے لجاتے ہوئے نبوت تک کا دعویٰ کر ڈالا. ذلی نبوت, بروزی نبوت, اس طرح کی تعبیرات وجود میں آئیں. خاتم الاولیاء کا منصب تخلیق ہوا. بہت سے اور مناسب اسی نوعیت کے صوفیانہ تعبیر کے نتیجے میں وجود میں آئے. اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے اسلامی انقلاب کا ایک پورا لاعمل برآمد کر ڈالا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ظہور ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. اس وقت بھی یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو سب سے بڑھ کر یہی بات بتانے کی ہے کہ وہ اپنی بات پیش کریں, دلیل کے ساتھ پیش کریں, لوگوں کو دین بتائیں جس طرح کہ انہوں نے سمجھا ہے. ہر صاحب علم کا یہ حق ہے, اپنی اپنی قوم کو خبردار کریں لیکن اس سے آگے بڑھ کر کسی حد سے تجاوز نہ کریں. یہ حدود بالکل متعین ہیں اور اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے تجاوز کیا جائے گا تو وہی دعوت جو خیر کے لیے ہے, جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے, وہ فتنہ بن جائے گی. میں اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ دبستان شبلی کے اکابر بالعموم اس سے محفوظ رہے. یعنی خود شبلی, ابوالکلام آزاد, مولانا حمید الدین فراہی, استاد امام امین حسن اصلاحی, سید ابوالعلا مودودی, کہیں کوئی شائبہ بھی اس کا نہیں ملتا. علامہ اقبال کے ہاں اور عصر حاضر میں مولانا وحید الدین خان کے ہاں اس طرح کی تعبیرات تو مل جاتی ہیں, میں ان کو شاعرانہ تعبیرات ہی کہتا ہوں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بالکل برخلاف جنہوں نے ان حدود سے آگے قدم رکھا ہے انہوں نے ایسے فتنے پیدا کر دیے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ سب کے سب علماء تھے, سب کے سب دین کی دعوت لے کر اٹھے تھے, سب کے سب لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے, سب یہ چاہتے تھے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, خدا کی حجت لوگوں پر پوری کریں, لیکن حدود کا لحاظ نہیں رکھ سکے. علماء کی دعوت کے زیر عنوان جو کچھ میں نے مثبت اور منفی طور پر لکھا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو طالب علم اپنے سامنے رکھیں, زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو یہ حدود سمجھائے جائیں, یہ دعوت بھی سمجھائی جائے, اس کی نوعیت بھی ان پر واضح کی جائے تاکہ یہ امت فتنوں سے محفوظ رہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الناس.